أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جون 1981 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشورى کی آیت 14 سے ہو رہا ہے، 4:2:1:4. لیکن اس آیت کے مضمون کا تسلسل سابقہ آیت کے ساتھ ہے، اس میں قرآن کریم نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا تھا، بلکہ یہ حقیقت بیان کی تھی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، کہ یہ دین شروع سے ایک ہی تھا جو تمام انبیاء کرام کی وساطت سے دیا جاتا رہا، اور ان سے کہا یہ گیا تھا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ وہ دین کو قائم کریں، اسٹیبلش کریں. تو گویا پہلی چیز تو یہ ہوا کہ الدین کوئی محض نظری تھیوریٹیکل چیز نہیں تھی، کوئی وعظ و نصیحت نہیں تھی کہ وہ الفاظ میں بیان کر دی جاتی یا سمجھا دیا جاتا. جہاں بھی آپ دیکھیں گے دین جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے متعلق تاکید کی گئی ہے، تو یہ کوئی ایسا نظام ہے کہ جسے اسٹیبلش کیا جائے گا. قائم کرنے کے معنی اسٹیبلش کرنے کے ہیں. کہا یہ تھا کہ یہ دین کا نظام وہ قائم کریں، اور تاکید یہ کی گئی ولا تتفرقوا فیہ. اب یہ تاکید جو ہے یہ ان انبیاء کی امتوں کے لیے ہے. کہا یہ گیا کہ دین میں تفرقہ نہ پیدا کریں. یعنی یہ ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے، قرآن نے الدین کے قیام کے ساتھ کہا یہ کہ اسے تو وہ اسٹیبلش کریں اور تفرقہ نہ پیدا کریں. وہ بنیاد اس کی یہ ہے کہ اگر تفرقہ پیدا ہو جائے امت کے اندر، فرقے بن جائیں امت کے اندر، تو الدین باقی نہیں رہ سکتا. اور جب الدین باقی نہ رہے، تفرقہ پیدا ہو جائے، تو اگلی چیز یہ ہے کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. جب تفرقہ پیدا ہو جائے، دین کو کی مدعی جماعت یا امت اس کے اندر تفریق پیدا ہو جائے، فرقے پیدا ہو جائے، تو وہ شرک ہو جاتا ہے، توحید نہیں رہتی. توحید ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ کسی دین کے نام لینے والے یا جس کو یہاں امت محمدیہ کے متعلق کہا کہ وہ قرآن خدا کی کتاب جسے حبل اللہ کہا گیا ہے، وہ سارے کے سارے اس کو مضبوطی سے تھامے، سارے کے سارے جمیع، اور ولا تتفرقوا، اور اس میں تفرقہ نہ کریں. یہاں بھی کہا کہ تفرقہ پیدا کیا تو توحید گئی، نہ توحید باقی رہی نہ یہ واحد باقی رہے، یہ مشرک ہو گئے، توحید کی جگہ شرک آ گیا. جیسا کہ میں متعدد بار واضح کر چکا ہوں، فرقہ کسی نہ کسی انسانی شخصیت تک جا کے رک جاتا ہے، خدا تک نہیں پہنچتا. خدا تک پہنچنے کے بعد بھی اگر تفرقہ رہتا ہے، تو یاد رکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو معاذ اللہ یہ کہنا کہ خدا کا یہ دعویٰ کہ میری کتاب میں کوئی اختلاف نہیں، یہ پھر دعویٰ باطل قرار پا جاتا ہے. اگر یہ ہو کہ سب کے سب اس کتاب کو تھامے ہوئے ہوں، دین کی سند، حجت، بنیاد اس کی کتاب ہو، اور پھر امت میں تفرقہ ہو، تو اس کے یہ معنی ہے کہ کتاب ایسی ہے جس کے ماننے سے تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نے قرآن کے متعلق کہا یہ ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، تو وہ تو اس کی دلیل ہے، اس کا ثبوت ہے خدا کی کتاب ہونے کا کہ اس میں اختلافی بات نہیں. تو ذرا ملائیے یہ دو منطق کی کڑیاں جسے کہتے ہیں، کہ ایک امت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس کتاب کے متبع ہیں، ماننے والے ہیں، اس کا اتباع کر دیں، کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. یہ جو کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں 72 فرقے موجود ہیں، تو دو ہی صورتیں ہیں نا، جسے لاجیکل کنکلیژن کہتے ہیں، منطقی نتیجے دو ہی نکلیں گے نا، کہ یا تو اس کتاب کا یہ دعویٰ غلط تھا معاذ اللہ کہ اس میں اختلافی بات نہیں ہے، اور یا یہ ان کا دعویٰ غلط ہے کہ ہم اس کتاب کے مدعی ہیں، متبع ہیں. تو پہلی چیز تو خدا کی کتاب کو ماننے والا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا یہ دعویٰ غلط اور باطل ہو معاذ اللہ، وہ تو صحیح ہے. تو دوسرا ہی نتیجہ باقی رہ جاتا ہے کہ دین پہ نہیں ہے. اور جب دین میں تفرقہ پیدا ہوا وہ شرک قرار پایا. یعنی یہ ایسی حقیقتیں ہیں، اور قرآن میں یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ یہ کہا گیا ہو، متعدد مقامات میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تفرقہ پیدا ہوا دین گیا، شرک آ گیا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، تاکید کی ان سے کہ یاد رکھو تم بھی کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر لیا تھا. اور پھر اس سے ذہنیت یہ ہو جاتی ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حق میں ہوں، باقی سب باطل پہ. حالانکہ اس میں سوال ہی نہیں، دین میں تفرقہ جب پیدا ہو گیا تو اس میں سے کوئی بھی حق میں نہیں ہوتا. یہ اتنی وضاحت سے قرآن نے سب چیزیں بیان کی. میرا جرم یہی تھا کہ میں پہلے دن سے ان آیات کو سامنے لا رہا تھا امت کے، اس مسلمانوں کے، کہ بابا ان کی روشنی میں بیٹھ کے کچھ فیصلہ کرو اپنے متعلق. اگر یہ تمہارے فرقے اسی طرح سے رہنے ہیں تو پھر اپنی نسبت قرآن کی طرف تو نہ کرو، قرآن بدنام ہو رہا ہے. اور اگر قرآن کی طرف نسبت کرتے ہو تو پھر یہ فرقے مٹانے ہوں گے. نہ فرقے مٹے، نہ قرآن کی طرف نسبت کا دعویٰ زبانی جو تھا وہی ختم ہوا. میں یہ چیز اپنی میں کی بنا پہ نہیں عرض کر رہا، ایک گزارش احوال واقعی جسے کہتے ہیں، ایک حقیقت بیان کرتا ہوں. اتنی شد و مد سے یہ چیز گزشتہ 30 برس میں یہاں یہ کہی گئی، اور یہ کہا گیا میں نے کہ ان حضرات سے پوچھئے کہ ان آیات کے معنی کیا ہیں، اگر یہ معنی غلط ہیں تو کہیے کوئی دوسرے معنی بتا دیجئے، کوئی اور تفسیر بتا دیجئے، تھی نہیں بتاتے کیا، زچ ہو گئے جسے کہتے ہیں. کسی نے کان میں پھونک دیا کہ کہو کہ ہم فرقے نہیں ہیں، مکاتب فکر ہیں. یعنی بس فرقے کو مکتب فکر کہا اور مطمئن ہو گیا کہ باجی فرقے ختم ہو گئے، وہ شرک والی بات تو گئی نا، ہم فرقے تھوڑا ہیں، ہم تو مکاتب فکر ہیں. اچھا جی، یہ فکر یعنی سوچ کے مختلف مقاصد، سکولز آف تھاٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، کسی نے اس کا ترجمہ کر دیا، ورنہ یہ اصطلاح ہی نہیں تھی ہمارے یہاں مسلمانوں میں. مقاصد فکر، اچھا جی، فکری طور پہ الگ الگ، بہرحال کچھ فکر میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. امت میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، عمل میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ تو فکری چیز ہے. کیفیت یہ ہے کہ ان کی مسجدیں الگ الگ، ان کی نمازیں الگ الگ، ان کی فقہیں الگ الگ، ایسی الگ الگ کہ ان میں سے ایک فرقے کے متعلق جب کہا یہ گیا، کعبے کا امام آیا یہاں، اس نے آ کے یہاں کچھ نمازیں پڑھائیں، کعبے کا امام نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد اس فرقے والوں نے اعلان کیا کہ ہم میں سے جن لوگوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازیں دہرائیں، وہ باطل تھی نمازیں، ان سے کہا گیا، صدر پاکستان نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ فرقے بندی والی بات چھوڑ دی، آپ ہارے کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کسی نے آپ کو جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، ایسی تہمت ہماری طرف نہ لگا دیجئے خدا کے لیے. یہ ہارے کے پیچھے نماز پڑھنا تو ایک طرف، ہم تو کعبے میں جا کے بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، میں کہتا یوں ہوں کہ اس کے بعد کہنا یہ کہ یہ مکتب فکر ہے، مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، قرآن کہتا کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں خدا کو، دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنین کو، یہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کچھ اور نہیں ہے، یہ خود فریبی ہے، یہ خدا کو کیا دھوکہ دیں گے. یعنی کیفیت یہ ہے کہ حریم کعبہ میں جا کے بھی ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہیں. افطاری یہاں اسی گلبرگ کی ایک کوٹھی کے اندر وہ اکٹھی کی جاتی ہے ایک میز کے اوپر، اس کے بعد مغرب کی اذان، نماز کی اذان ہوتی ہے، تو اسی میں سے آدھے اٹھ کے ایک طرف چلے جاتے ہیں، دوسرے آدھے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وہ وہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ یہاں نماز پڑھتے ہیں. مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں، فریب ہے. یہ تو سارے مکاتب فکر ہیں بھائی، فرقے کا بھی کہیں نام آیا کہنے کے پرویزی فرقہ ہے. چل بھائی کر لو، کیا کرتے ہو، ہم تو فرقہ ہیں ہی نہیں. یعنی جن میں سے کوئی نہ کوئی فرقے کا نام، نہ اس فرقے کا متبع، نہ ان کی کوئی نماز الگ، نہ روزہ الگ، نہ فقہ الگ، کچھ نہیں، یہ تو فرقہ ہے. اور وہ مکاتب فکر ہے جو حریم کعبہ میں بھی ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. عزیز نعمان، خود فریبی، خدا فریبی ہے، لیکن خدا کو کیا فریب دیا جاتا. قرآن نے جو کہا تھا کہ اس کا نتیجہ اس زندگی میں بھی ذلت و خاری ہوگی، اور قیامت میں اشد العذاب ہوگا. ذلت و خاری تو ہمارے سامنے، ایک چھوٹے سے ملک کے اندر بھی آپ، جس کو کل آپ نے ایک مقصد عظیم کے لیے حاصل کیا تھا، اس میں بھی آپ ایک وحدت قائم نہیں کر سکتے، سیاسی وحدت قائم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سیاست میں بھی وہ کمبخت آپ کے ہاں کا یہ مذہب گھسایا، یہ سیاسی پارٹیاں آپ کے ہاں بنی ہیں مذہبی فرقوں کی بنا پہ. وہ اہل حدیث اور اہل فقہ تو الگ ہونے تھے، اہل فقہ میں دیوبندی اور بریلوی الگ تھے پہلے، وہ جو سیاسی پارٹیاں آپ کی بنی ہیں وہ بھی ان فرقوں کی بنا پہ بنی. ویسے تو سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، مٹتی ہیں، کالعدم قرار پاتی ہیں، ادھر کے ممبر ادھر آ جاتے ہیں، ادھر کے ادھر چلے جاتے ہیں، سیاست سیاست تک رہے تو یہ کیفیت، سیاست جب فرقہ میں آ جائے تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی بریلوی کسی دن اٹھ کے دیوبندی سیاست کے اندر آ جائے یا پارٹی کے اندر آ جائے, وہ تو فرقے کی پارٹی ہے. یہ کہا گیا تھا تمام انبیاء سابقہ کی امتوں سے کہ لا تتفرقوا فیہ, تفریق نہ پیدا کرنا, تفرقہ نہ پیدا کرنا. کہا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, کہ رسول انہیں جو تو وحدت کی طرف بلاتا ہے شرک کو چھڑانے کے لیے, یہ سابقہ انبیاء جو امتیں تھیں ان کے متعلق پہلی بات ہو رہی ہے. حضور سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ اپنی اپنی الگ فرقہ بندی کو چھوڑ کے ایک وحدت کے اندر مدغم ہو جائیں, بڑا گراں گزرتا ہے ان کے اوپر. اب اس کے بعد یہ کہا کہ یہ کیا ہوا جو دین ایک تھا, خدا کی طرف سے کتاب دی جو ملتی تھی اس میں کوئی چیز اختلاف ہی نہیں ہوتی تھی, تو اس کے بعد ہوا کیا, یہ اتنے فرقے کیسے بن گئے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, کہتا یہ ہے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑنے کا جو جذبہ ہے نا, مغلوب کر لینے کا, اپنے آپ کو دوسرے کے اوپر غالب کر لینے کا, فتح پا لینے کا, دوسرے کو نیچا دکھا دینے کا, تو یہ جذبہ ہے. ہر فرقے کی کوشش یہ ہے کہ دوسرے فرقے والے کو مغلوب کر کے فاتح کی حیثیت سے چوڑا سینہ کر کے چلے. بھولتا ہی نہیں میں ساری عمر اس واقعہ کو, ملازمت کے سلسلے میں شروع شروع میں دلی گیا, میں تو بچپن سے جسے کہا جاتا ہے مذہبی آدمی, مذہب تو تھا تو ان چیزوں میں دیکھنا بھی تھا. دیکھا کہ وہاں سب سے بڑیا وہ چاندنی چوک کہتے ہیں سامنے, یہ مال روڈ وہاں کا دلی کا, وہاں بہت بڑا جلوس نکل رہا ہے, جھنڈیاں بھی ہیں جلوس بھی ہے. ایک مولوی صاحب جو ہیں ان کو وہاں وہ فٹن ہوتی تھی اس میں وہ تھے, اور وہ نعرے لگ رہے ہیں فاتح کلکتہ زندہ باد, غلام مولوی صاحب زندہ باد, یا اللہ فاتح کلکتہ. وہ تو انگریزوں کا ملک, انگریزوں کا کلکتہ, یہ فاتح کلکتہ کون سے یہاں سے وہ آ گئے. لیکن ذہن میں آ گیا ہمارے, کیونکہ ہم تو شروع سے ان چیزوں میں دلچسپی لیتے تھے, فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ مرحوم تھے نا, ہمیں پتا تھا مناظرے اس زمانے میں بڑے زوروں میں ہوا کرتے تھے. پتہ معلوم میں نے کیا کہ صاحب فاتح کلکتہ یہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں, کہنے لگے کہ یہ اہل حدیث تھے مولوی صاحب, کلکتے میں کوئی مناظرہ ہوا اہل فقہ کے ساتھ, دیوبندی ہوتے تھے اس زمانے میں اہل فقہ زیادہ, ان کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تو مناظرے میں انہوں نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں کچھ گستاخیاں کی. یہ تو مذہب میں تو یہ بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں نا, دوسروں کو گالیاں دینا, قوم و تراشیاں کرنا, گستاخیاں کی. مناظرہ تو جیت لیا, انہوں نے دعویٰ کر دیا 6 مہینے کی قید ہو گئی. کہنے لگے اب یہ حضرت صاحب جو ہیں قید سے رہا ہو کے چھوٹ کے 6 مہینے کے بعد تشریف لائے ہیں, جلوس نکل رہا ہے فاتح کلکتہ, بغیم بینہم, صرف ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی جو لذت ہے. یہ ہے جذبہ, یہ فرقہ فرقوں کو مٹنے نہیں دیتا. فتح اگر سمندر میں جا ملتے ہیں پھر تو سمندری کا نام باقی رہتا ہے نا, ان کا تو وجود ہی باقی نہیں رہتا. اس بنا باغیم بینہم, یہ انانیت کی جو کیفیت ہے نا, جدا گانا, ایک تشخص اپنا برابر قرار رکھنا, دوسرے کے مقابلے میں ایک بہت بڑا لیڈر بن کے بیٹھے رہنا, یہ سارا جذبہ. ورنہ پہلی قوموں میں تو یہ ٹھیک تھا کہ کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی تھی, تو یہاں تو کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے, لیکن موجود ہونا یا اس کا محرف ہو جانا عملاً اس میں فرق کیا ہے؟ کتاب تو ان کے ہاں ثواب کے لیے تلاوت کی جاتی ہے, رمضان میں خود حافظ دہراتے ہیں ان کو, اس سے زیادہ اس کا یہی نہیں کہ اس کا مصرف کچھ نہیں ہے. الر رغم اس کے خلاف جاتے ہیں, قانون بناتے ہیں, قاعدے بناتے ہیں, فیصلے دیتے ہیں, فخر کرتے ہیں. ایک وفاقی عدالت شریف فیصلہ دے رہی ہے کہ یہ قانون جو نافذ کیا گیا تھا رجم کا, یہ قرآن کے خلاف ہے. اور شکر کرو کہ ایک غلطی ہو گئی تھی, وہ کسی غیر نے نہیں اس کے متعلق کہا, خود یہاں کی ایک بہت بڑی وفاقی ادارے سپریم کورٹ کے ججز اس کے اندر تھے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے, تو شکر کرو کہ انہوں نے یہ کہہ دی, بات کہہ دی, اس کو تو مانو. اس کے خلاف اپیلیں ہو رہی ہیں, ملک میں ایجیٹیشن ہو رہی ہے, ان ججز کو برطرف کرایا جا رہا ہے, ان کی طرف علماء حضرات کو ججز مقرر کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک خلاف قرآن فیصلہ کی انہوں نے تردید کیوں کر دی؟ تو اتنی سی بات نہیں ہے کہ قرآن کو انہوں نے باندھ کے الگ رکھا ہے, معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو آپ فرمائیے کہ اس کتاب کے اس طرح سے محفوظ رکھنے میں یا رہنے میں, یا ان کے پاس جو دعویٰ ہے کہ محفوظ کتاب ہے دنیا میں اور کوئی مذہبی کتاب محفوظ نہیں, اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تمہاری اس محفوظ کتاب کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ الر رغم اس کے خلاف جاتے ہو, قانون بناتے ہو, روش تمہاری الر رغم اس کے خلاف ہے, تو اس کتاب کے محفوظ ہونے کا بتاؤ تمہیں فائدہ کیا ہے؟ بدنام ہوتا ہے ہماری ان حرکات کی وجہ سے, اسلام بھی اور قرآن بھی. معاذ اللہ, جب کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو بہرحال تو نظر آتا ہے نا کہ ان کے ہاں کی قرآن و سنت ہر ایک کو الگ الگ تعویل دیتی ہے, فرقے موجود ہیں, ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ. کہا یہ بات, جرم تو ایسا تھا کہ اس کے ارتقاب کے بعد فوراً ان کا گلا کاٹ دیا جاتا, تباہ کر کے رکھ دیا جاتا ان کو. اتنا بڑا جرم, اور شرک کوئی چھوٹا جرم ہے؟ ظلم عظیم کہا ہے قرآن نے شرک, سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا ظلم شرک. تو کہا اس کے بعد یہ کرنے میں کون سی دقت تھی, لیکن کہا کہ ہمارا ایک اصولی قانون ہے اور وہ ہے مہلت کا وقفہ. ہم ڈھیل دیتے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ, اب بھی اپنی حالت پہ غور کرو, اب بھی سمجھ لو کہ اس روش کا نتیجہ کتنی بڑی تباہی ہے. باز آفرینی کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہم نے تمہارے لیے. یہ ہے وہ مہلت کا وقفہ جس کے دوران یہ نہیں ہوتا, لیکن جب اس کے باوجود اصرار کرتی ہے کوئی قوم اپنی اسی تباہ کن روش کے اوپر, تو پھر وہ خدا کے قانون کے مطابق تباہی آتی ہے. کتنے قومیں ہیں تاریخ میں صرف ان کے نام ملتے ہیں, قوموں کا نشان نہیں ملتا, نشان بھی ملتے ہیں تو اس طرح سے ذلیل و خوار دنیا میں قوموں, زندہ قوموں کی صفوں میں ان کا کہیں شمار ہی نہیں ہوتا. قوموں کی تباہی کے یہ معنی ہوتے ہیں. کچھ تو یقیناً ایسی قومیں ہیں کہ تاریخ میں صرف نام ملتا ہے, ان کا کوئی بچے کچے افراد بھی نہیں, باقی ایسی قومیں بھی ہیں جو ذلیل و خوار پھر رہی ہیں دنیا کے اندر. اس طرح سے قوموں کی تباہی ہوتی ہے. سابقہ مذاہب کی جو قومیں تھیں ان کی یہی کیفیت ہوئی, وہ اس کے بعد بچ گئی کہ انہوں نے مذہب چھوڑ دیا, سیکولرزم پہ ہی آ گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. کہا یہ کیفیت کہ اپنی کتابوں کے ساتھ یہ کچھ انہوں نے کیا اور تفرقہ پیدا کیا. یہ ایک کتاب عظیم آئی کہ جس میں ان تمام حقیقتوں کو اپنے اندر دے دیا اور پھر ان سے کہا کہ یہی ہے وہ دین, یہی ہے وہ دعوت جو تمہارے انبیاء نے دی تھی, اسے قبول کرو. کہا اس کے متعلق بھی ان کی یہی کیفیت, شکوک اور شبہات اور اعتراضات اور اس کے خلاف تخاصم و خاصمت, یہ روش ان کی جاری ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ سامنے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. یعنی یہ جو سابقہ مذاہب تھے ان کے ماننے والی جو امتیں یا قومیں تھیں, یہ ان کا ذکر ہے کہ وہ مخالفت اس طرح کرتے ہیں, وحدت کے اوپر نہیں آنا چاہتے. کہا کہ ان کو یہ سمجھاؤ فضائل کا فادو, تم اسی کی طرف دعوت دیتے جاؤ, وحدت کی طرف, تفرقہ مٹانے کی طرف دعوت دیے جاؤ اس کے متعلق. فاستقیم کما امر, نظر آتا ہے کہ یہ واقعی بڑی مہم سخت ہے جس کے لیے کہا کہ جو کچھ تم سے کہا جاتا ہے اس پہ ثابت قدم رہنا, استقامت کی ضرورت ہے اس میں. تو گویا نظر آیا کہ اس کی اتنی شدت سے مخالفت ہوگی کہ حضور کو تاکیداً خدا کی طرف سے کہا گیا کہ دعوت یہی دیتے چلے جاؤ, لیکن اس دعوت کے دینے میں بڑے سخت مراحل آئیں گے ان کی طرف سے مخالفت کے. فاستقیم, جم کے کھڑے رہنا اپنے مقام پر, بڑا صبر آزما مرحلہ ہوگا. کہا تھا نا کبرا علی المشرک, یہ تفرقے پیدا کرنے والوں اور اپنی اپنی جماعتوں کے لیڈر بن جانے والوں پہ بڑی گراں گزرتی ہے یہ بات کہ ان سے کہا جائے کہ یہ فرقہ چھوڑ دو اور وحدت کے اندر آ جاؤ, بڑی گراں گزرتی ہے, بڑی سخت مخالفت ہوگی. استقیم کماؤ میں ہوتا ولا تتبع احواہم, ان کے پاس علم اور دلائل نہیں ہے, یہ ساری جذباتی باتیں ہیں. مذہب ہوتا ہی جذباتی ہے عزیزان ایمان, علم و بصیرت اور دلائل و براہین پر مبنی تو دین ہوتا ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت مولانا و من اتبعنی, حضور نے فرمایا کہ میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں, ریشنلی دعوت دیتا ہوں, ریزن پر مبنی دعوت دیتا ہوں. انا و من اتبعنی, میں بھی یہی کرتا ہوں اور جو میری سنت کے متبع ہوں گے جسے کہا جاتا ہے ان کا بھی انداز یہی ہوگا. تو جہاں آپ دیکھیں کہ ریزن ہاتھ سے چھوٹا اور جذبات آ گئے, سمجھ لیجئے کہ دین کی دعوت نہیں ہے, مذہب کی دعوت ہے. ولا تتبع احواءهم, ان کے جذبات کا اتباع نہ کرو. یہاں ایک بڑی عظیم بات پہلے بھی آئی تھی, میں نے عرض کیا تھا, آج پھر وہ آیت آ گئی سامنے. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اعلان کرو آمنت حضور کی کہ میں ایمان لاتا ہوں یا ایمان لایا ہوں اس کتاب کی طرف کے اوپر جو خدا کی طرف سے ملی ہے مجھے, خدا کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں. یہ دوسری جگہ بھی یہ آیا ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, 2/250. رسول اور مومن خدا کی اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی. یعنی مومنین تو ہمیں معلوم ہے کہ ایمان لاتے ہیں, ایمان لانے کے بعد وہ مومن بنتا ہے. ان مقامات میں خود رسول اللہ کے متعلق ہے کہ حضور بھی ایمان لائے ہیں اس کتاب کے اوپر جو حضور پر نازل ہوئی ہے. بڑے غور طلب مرحلہ کہ حضور پر ایک خود کتاب نازل ہو رہی ہے, اس کے وحی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اس صداقت سے تو حضور نے خود قبول کیا. جس سینے کو محبت قرار دیا گیا ہے رہی خداوندی کا, اس پہ تو پہلی دفعہ یہ نازل ہوئی کتاب, لیکن اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ رسول بھی اپنی اس کتاب پر ایمان لاتا ہے, ایمان لانے کے بعد مومن ہوتا ہے. اور یہاں کہا گیا کہ اعلان کرو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں, یہ رسول ایمان لاتا ہے. بڑی عام چیز ہے. میں جو کتابیں لکھتا ہوں, جو میری فکر کی تخلیق کوئی کتاب ہوتی ہے, مجھے اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ میری فکر کی تخلیق ہوتی ہے. لیکن جو میری اپنی فکر کی تخلیق نہ ہو, کسی دوسرے کی کتاب ہو, اس کے متعلق مجھ سے پوچھا جا سکتا کہ تم نے وہ کتاب پڑھی ہے, کیا خیال ہے اس کے متعلق. میری اپنی کتاب کے متعلق کوئی نہیں مجھ سے کہے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے, تو ٹھیک ہے, نہیں میں کہوں گا کہ نہیں وہ بڑی غلط کتاب ہے. دوسرے کی کتاب کے متعلق یہ پوچھا جا سکتا کہ کیا خیال ہے تمہارا. یہ جو اس کتاب پر حضور سے بھی کہا گیا ایمان لاؤ, اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور کی فکر کی تخلیق نہیں تھی قرآن. آپ کی اپنی تصنیف یہ ہوتی تو سوال ہی نہیں تھا کہ اس پہ ایمان لاؤ. وہ تو تخلیق جب پیش کرتا ہے فکری طور پہ دوسرے کے سامنے, تو یہ پیش کرتا ہے کہ بڑی سچی چیز ہے جو میں دے رہا ہوں تمہیں. کسی دوسرے کی یہ کتاب تھی جو حضور کو ملی. سمجھتا ہوں کہ قرآن نے صرف اس ایک لفظ کے کہنے تھے یا حضور کے متعلق یہ ارشاد کرنے تھے کہ کہا گیا اس کتاب پہ ایمان لانے کے متعلق, اور ایمان کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا ہے. وہ جو مومنوں کی خصوصیت بتائی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اور تو اور وہ خدا کی آیات پر بھی اندھا اور بہرا بن کے نہیں جھکتا. مومن جو ایمان لاتا ہے علی وجہ البصیرت ایمان لاتا ہے, دلائل و براہین کی بنا پہ ایمان لاتا ہے, ریشنلی تسلیم کرتا ہے, ریزن کی روح سے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. شاید اس جلد میں ہو. یہ بڑی اہم آیت ہے, میں ریفرنس کے لیے صرف یہ دیکھ رہا ہوں. ہاں جی, یہاں ہے سورہ فرقان کی. جی ہاں, اور 25/73 ہے یہ آیت, کئی دفعہ آ چکی ہوئی ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صمما وعمیانا. مومن کی تعریف, ڈیفینیشن, خصوصیت یہ ہے کہ اور تو اور خدا کی آیات بھی اس کے سامنے جب پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے سامنے بھی بہرا اور اندھا بن کے نہیں جھکتا. کیا بات ہے, بات ہوئی نا دین پیش کرنے کی, اور اسی بیسس کے اوپر جب حضور سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر دیکھو, اور لا اکراہ فی الدین, یہ تو ہے نہیں کہ مجبور کیا گیا کہ بے ضرور ایمان لاؤ. ایمان لانے کی شرائط جو تھی وہ پوری کرنے والی بات. تو ایک تو حضور پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے, اس میں نہ حضور کی اپنی فکر کا تعلق ہے نہ اپنی طرف سے دلائل و براہین کا تعلق. جب کتاب نازل ہو کے کتاب کی طرح باقیوں کے سامنے بھی یہ آئی, حضور کے سامنے بھی آئی, تو پھر پوری علم و بصیرت و دلائل و براہین کی بنا پر اس کی صداقت کو ایکسپٹ کیا خود حضور نے بھی. عزیزان ایمان, اور تو اور اتنا بھی میرا علم یا نگاہ ہے, دنیا کے مذہب کی قریباً قریباً تمام مذاہب کی کتابوں کو میں نے دیکھ مارا, کسی جگہ یہ بات نہیں ملے گی. آپ خدا کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی تھی اپنی اصلی شکل میں, ان میں تو یہ ہو سکتا ہے. میں ذکر کر رہا ہوں ان کتابوں کا جو آج موجود ہیں اور جنہیں مختلف اہل مذاہب اپنی مبینہ آسمانی کتابیں کہہ کے پیش کرتے ہیں, کسی میں یہ بات نہیں ہے کہ جس نے کتاب دی ہے دوسروں کو, جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے, اس سے بھی کہا گیا ہو کہ تم بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے اور ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم. اور اب فرائض جو عائد ہوتے ہیں سب سے پہلے رسول ہونے کی حیثیت سے, پھر اس مملکت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کہ میں تم میں عدل کروں. اب اگر محض مذہب کی بات ہو, واعظ کی بات ہو, تبلیغ کی بات ہو, تو اس میں تو سوال ہی نہیں کہ میں تم میں عدل کروں. یہ تو نظام عدل ایک قائم کیا جائے گا اور اس نظام کے سربراہ کی حیثیت سے پھر یہ صورت ہوگی نا, جو حضور کو حکم ملا ہے کہ ان لوگوں میں عدل کرو. کئی مقامات میں یہ چیز آئی ہے کہ تمہارے پاس یہ لے کے آئیں گے اپنے متنازع معاملات مقدمات, ان میں عدل کرو. اور عدل کے متعلق کہا ہے فَحَاكُمْ بِهِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو تو عدل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان متنازع فی معاملات کا فیصلہ قرآن کی روح سے کیا کرتے تھے, حکم ہے قرآن کا. ضمناً عزیزہ نمان جو آج کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ کرو, اور اس میں ایک چیز کھلے بندوں کتاب یا قرآن کے خلاف ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سنت کو پھر دیکھو, اگر اس کے مطابق ہے تو پھر وہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے. یہ جو تمہیں نظر آتا ہے قرآن کے خلاف ہے, یہ تمہاری نگاہ کی غلطی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے تو انہوں نے ٹھیک سمجھا تھا قرآن کو, کتاب کو, یہ اس کے خلاف یہ نہیں ہو سکتی بات. دلیل ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب موجود ہے تمہارے سامنے, اس کے خلاف ایک چیز ایسی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں آپ کو دی. 200-250 سال کے بعد وہاں سے کوئی احباب اٹھتے ہیں, حضرات اٹھتے ہیں, واجب التکریم ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا کام کیا. کوئی بخارا سے آتا ہے, کوئی نشہ پور سے آتا ہے. یہ جو آپ کے ہاں یہ 6 حدیث کی کتابیں صحیح طریق کہی جاتی ہیں نا, 6 صحایہ سکہ جن کو سب مانتے ہیں, یہ سنی شیعوں کی 4 الگ ہیں, یہ سنیوں کی 6. یہ جو ہیں ان 6 کے 6 جو ہیں جامعین ان کتابوں کے, ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے, سارے ایرانی ہیں. یعنی وہ عربی مسلمانوں میں سے کوئی ایسا اٹھا ہی نہیں کہ وہ کم از کم حدیث کی حدیثوں کو جمع کر لیتا. پھر جو جمع کرنے والے ہیں, سب سے اونچی کتاب ان کے ہاں امام بخاری کی بخاری گنی جاتی ہے. وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جو لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, 200 سال بعد رسول اللہ کے جو ایک شخص اٹھے گا رسول اللہ کی روایہ یا حدیثیں جمع کرنے کو, لوگوں سے پوچھے گا نا, کوئی ریٹرن ریکارڈ موجود نہیں تھا حدیثوں کا اس سے پہلے, تحریر میں وعد ہی نہیں. راوی جو کہتے ہیں نا آپ, اس کے معنی ہے زبانی روایت کرنے والا. تو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑا مارکا تھا, بڑا ایک جذبہ تھا ان کے دل کے اندر, انہوں نے ایسا کچھ کیا, لیکن ایک انسان کا جذبہ تھا. وہ کہتے ہیں 6 لاکھ کے قریب مجھے یہ ملی روایات, ان میں سے میں نے اپنی بصیرت کے مطابق انتخاب کیا, وہ قریباً 3000 ہوتی. ویسے تو اس میں 6000 کتابیں ہیں, لیکن مقررات اگر نکال دی جائے, ایک ہی حدیث دو تین جگہ بھی لکھی ہوئی ہے, تو وہ 3000 بنتی ہیں. تو 6 لاکھ میں سے امام بخاری نے اپنی بصیرت کے مطابق, اپنی رائے کے مطابق 3000 کے متعلق کہا کہ یہ صحیح ہو. یعنی رسول اللہ کی سند ان 3000 کے ساتھ بھی نہیں ہے, امام بخاری کی رائے میں وہ صحیح ہو سکتی ہے. اب عقیدہ یہ پیش کیا جا رہا ہے اہل حدیث کی طرف سے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی اس انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ گویا ہم مکلف کیا جاتا, ہمیں ایمان لائیں امام بخاری کی اس رائے کے اوپر جس کے مطابق انہوں نے اس حدیث کو کہہ دیا تھا کہ یہ صحیح ہے. تو یہ تو ایک اور ایمان لانے والی بات ہے. یعنی ان کی اس رائے کے متعلق اگر کہا جائے کہ میں اسے صحیح نہیں سمجھتا تو اسلام کے دائرے سے آپ خارج ہو جاتے ہیں. سوچیے عزیزان ایمان، یہ کیا مذہب ہے، یہ کیا دین ہے؟ ایک شخص کی رائے کے متعلق یہ کہنا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. تو خدا نے انبیاء کرام تک تو ایمان لانے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے کہ چلیے ان کا احترام، ان کی بزرگی اپنے مقام پہ صحیح، لیکن یہ مقام ان کو دینا کہ ان کی رائے میں جو بات انہوں نے کہی کہ میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، اور صحیح کس طرح سے سمجھتا ہوں؟ ہر حدیث سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا. تو حدیث میں لکھا ہوتا ہے قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، جہاں ختم ہوتی ہے نا اس کے بعد ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسا رسول اللہ نے کہا ہو. یعنی ان کے متعلق بھی جس نے اپنی رائے سے صحیح قرار دیا ہے وہ یقینی طور پہ وہ نہیں کہتا کہ یہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ یا جیسا انہوں نے فرمایا ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہرحال میری رائے میں یہ بات ہے، لیکن اب اس کے متعلق یہ تاکید ہو رہی ہے، آپ کے ہاں عقیدہ بن رہا ہے کہ یہ کہنا کہ انہوں نے جو اس خدا روایت کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، میں اس سے انکار کرتا ہوں، تو اس انکار سے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اسلام اتنی بڑی شخصیت پرستی ہے، یہ باتیں کہیں آپ کے ہاں آتی نہیں ہیں، بتائی نہیں جاتی. کتاب و سنت کی ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی، سنت کے متعلق کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کون کافر مسلمان ایسا ہے جو کہے کہ یہ حضور کا فرمان یا حضور کی سنت ہے اور میں نہیں مانتا؟ کون کہہ سکتا ہے اس آسمان کے نیچے اور پھر وہ اسلام کا دعویٰ کر سکتا ہے، امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ بات تو یہ ہے کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضور کی نہیں، امام بخاری کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انتخاب کیا اور میری رائے میں میں نے سمجھا کہ یہ جو ہے صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ او کام کالا رسول اللہ تو خود وہ کہہ رہے ہیں ہر حدیث کے بعد. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، حضور خود ایمان لا رہے ہیں کتاب پہ، اعلان ہو رہا ہے حضور کی طرف سے کہ میں اتباع کرتا ہوں صرف اس کا جو میری طرف وحی ہوئی. حضور کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمام معاملات کے فیصلے اس کتاب اللہ کے مطابق کیا کریں. یہ تو ایک کسوٹی اور معیار بڑا آسان تھا اور یقینی بھی تھا کہ حضور کی طرف جو فیصلے منسوب کیے جاتے ہیں قرآن کے آئینے میں انہوں نے دیکھ لیا جائے، کیونکہ قرآن کا حکم تھا حضور سے کہ آپ ہر معاملے کا فیصلہ قرآن کے مطابق کریں. تو جتنے معاملات کے فیصلے حضور کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں ان کو قرآن کی کسوٹی میں دیکھ لو، جو اس کے مطابق ہوں ہم کہیں گے کہ رسول اللہ کا سلسلہ کا ہو سکتا ہے، اور جو اس کے خلاف جائے اس کو تو بلا توقف ہمیں کہنا چاہیے نا کہ حضور کا یہ ہو نہیں سکتا. حضور قرآن کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے ہی نہیں تھے، دے سکتے ہی نہیں تھے، لیکن یہاں اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کے متعلق کہا جائے کہ یہ فیصلے اختلافی ہیں. تو بہرحال کتاب و سنت یہ منوایا جاتا ہے عقیدہ کہ اگر قرآن میں اور حدیث میں اختلاف ہو تو حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے. حضور کا تو ایمان ہے، قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم، بڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، بڑے عجیب احکام ہیں سر، عدل کرو. اور قرآن میں عدل کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، یعدلون بہ، خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہے تو وہ عدل کا فیصلہ ہے. ایک تو عدالت کا نظام ہوتا ہے نا جو یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح عدل کے مطابق ہے، وہ تو ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ دے جج تو وہ عدل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ سوال نہیں ہے کہ وہ عدل ہے. اگر وہ قانون ہی عدل پر مبنی نہیں ہے تو اس کے مطابق فیصلہ عدل کیسے کہلا جائے گا؟ یاد دونا بھی قرآن کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ ہے عدل. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو خدا خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا یا کرتا یا حکومت قائم نہیں کرتا ان کو کافر کہا جاتا ہے. قرآن کی آیات ہے عزیزان من. پرویز کے خلاف کفر کے فتوے عائد کر دینے سے اور ایک فرقہ بنا دینے سے یہ آیات تو نہیں مٹ جاتی. تکنیک یہ تھی کہ لوگ ان آیات کی طرف نہ آنے پائیں. عزیزان من, میں کسی فخر سے یہ بات نہیں کرتا, ایک حقیقت ہے. 30 سال سے یہیں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بابا سب سے مقدم معیار آپ کے پاس خدا کی کتاب ہے, اس کے اوپر ہر چیز کو پرکھتے چلے جاؤ. یہ آواز نہیں بلند ہونے دیں گے. یہ اتنے زور شور سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ کسی کے سامنے بھی آپ قرآن کی بات یا عقل و فکر کی بات کیجیے دوسرا کہتا پرویزی نظر آتا ہے جی. اور یہ کہا اور سننے والے نے بھی کہا کہ ہاں صاحب چھوڑیے یہ تو ایک فرقہ پرستانہ بات ہے. یعنی اس کی بات جو قرآن کی دعوت دیتا ہے اور عقل و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ تو فرقہ پرستانہ ہے, اور جو خالصتاً فرقے کی بات ہے نماز بھی دوسرے کے ساتھ نہیں پڑھتے وہ فرقہ نہیں ہے. یہ نہ پرویز کے خلاف کوئی بات ہے عزیزہ نے من, نہ اس کا کوئی فرقہ ہے. بات ساری یہی ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, قرآن نہ کہیں دنیا کے سامنے آ جائے. بہرحال زندگی کے آخری دور ہے میرا عزیزہ نے من. یہ باتیں پتہ نہیں دوبارہ کہہ سکوں یا نہ, مجھے اس میں لینا کیا ہے. ساری زندگی میری قوم کے سامنے آپ احباب کے سامنے ہے سبھی, میرے پاس کچھ نہیں, میں نے اس سے کچھ نہیں کمایا, میں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا, میں نے کوئی جماعت بھی نہیں بنائی. یہ کہتی ہے اسی لیے کہ کہیں تفرقہ اس میں نہ ہو. کوئی بات ایسی نہیں, اتنی سی بات ہے کہ معیار جو ہے حق اور صداقت کا خدا کی کتاب کو لیتا ہوں. یہ جرم ہے. کبر علی المشرکین قرآن کہہ رہا ہے. شکریہ, ایک صاحب نے یاد دلایا.